بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ الصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایم اے اسلامیات جامعہ کراچی کی پارٹ نمبر ایک کی کتاب تاریخ و فقہ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف ڈاکٹر فضل احمد ہیں۔ یہ کتاب الصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 15 سنتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں اور میری قوم قبیلہ کے دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان دو ساتھیوں میں سے ایک نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی عہد عطا فرمائیں۔ دوسرے نے بھی ایسی ہی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اس کام میں، یعنی عدالتی کام میں، کسی ایسے شخص کو مقرر نہیں کرتے جو خود اپنے لیے اس کام کا طالب ہو یا اس منصب کا لالچ رکھتا ہو۔ اسلامی ریاست کی عام پالیسی یہی ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو کسی اہم سرکاری اور بالخصوص عدالتی مناسب فائز نہ کیا جائے جو خود ان کے حصول کے لیے کوشاں ہو یا مناسب اور عہدوں کے حریص ہوں۔ عہد رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں منصب قضا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب قضا پر فائز فرمایا۔ علم آداب قضاء کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس اہم فریضہ کو تحیات خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے رہے۔ آپ اس منصب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائز کیے گئے تھے، اور اہل ایمان سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے جملہ تنازعات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاکم و قاضی مانے، اور ان کے فیصلوں کو برضا و غربت قبول کرتے ہوئے ان کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، ورنہ ایمان باقی نہیں رہے گا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فریدہ محکمہ۔ رسالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریدہ محکمہ کی ادائیگی کے لیے اہل افراد کی تیاری کا اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایسے افراد بھی تیار کر دیے جو اس فریضہ محکمہ کی ادائیگی کے اہل ہوں۔ چنانچہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود عہد نبوی میں منصب قضا کی ذمہ داریاں انجام دیں۔ سیدنا علی ابن طالب کو یمن کا قاضی مقرر فرمایا تو انہوں نے کم عمری کا عذر فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل سیہدی قلبک ویثبت لسانک فإذا جلس بینك یدیک الخصمان فلا تقض حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى إن يتبين لك القضاء۔ اللہ تیرے دل کی رہنمائی فرمائے گا اور تیری زبان کو ثبات پس جب تمہارے سامنے فریقین آئے، تو جب تک دونوں فریق کی بات نہ سن لو فیصلہ نہ کرنا، اس لیے کہ فیصلے کے واضح ہونے کا یہی راستہ ہے۔ اکابر صحابہ میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فقہ و مجتدین اور اصحاب افتاء و قضاء کے لیے نمونہ ہیں۔ کار قضاء کی صلاحیت کے لیے خود حضور القدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انٹرویو لیا اور پوچھا کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کتاب اللہ سے رہنمائی حاصل کروں گا، اور کتاب اللہ میں کوئی حکم نہ ملے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ورنہ میں اجتہاد کروں گا اور کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ ان کے تمام جوابات سے مطمئن ہو کر انہیں یمن کا قاضی مقرر فرمایا۔ عہد خلافت راشدہ میں قضا، عہد صدیقی میں قضا، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیقی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کرتے تھے، مثلا علی ابن ماجدہ کا مقدمہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ حکم دیا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دی۔ اللہ تعالیٰ عنہ میں قضا، اس دور میں آپ خود فیصلہ فرماتے۔ مقدمات کی سماعت کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید عمر کو مقرر فرمایا۔ صاحب بن یزید سے روایت ہے کہ ان کے والد نے، ان عمر قولا اکفنی صغار الاموار فکان ونجوا، حضرت عمر رضی اللہ چھوٹے چھوٹے مقدمات کا بوجھ تم اٹھا لو، پس وہ درہم وغیرہ کے مقدمات کا فیصلہ۔ اس عہد کے اجلاء قضاء میں سیدنا زید بن ثابت کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قضا عہد عثمانی کی فتوحات کے دائرے کی وصیت کے ساتھ ساتھ وصیت بھی عمل میں آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی فیصلہ کرتے تھے، لیکن ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب فریقین مقدمہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ایک فریق کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلواتے اور دوسرے فریق سے کہتے کہ جاؤ، حضرت طلحہ بن عبیداللہ عوام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلا لاؤ، اپنی اپنی بات کہنے کا موقع دیتے اور فریقین کو سن کر ان حضرات صحابہ کی رائے طلب کرتے۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتفاق ہوتا تو اس کے مطابق فیصلہ فرما دیتے، ورنہ بعد میں اس پر غور۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کے ذیل طبری نے لیے میں حضرت زید بن ثابت بھی منصف قضا پر فائز تھے۔ عہد سیدنا میں قضا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کارقضا میں آپ اپنے عہد میں بھی گزشتہ ادوار کی طرح فیصلہ فرماتے تھے۔ تعالیٰ حضرت شریک کی عدالت میں حاضر ہو کر ایک یہودی کے خلاف، قاضی شریک امیر المومنین کے خلاف ایک یہودی کے حق میں فیصلہ دینا معلوم۔ بعض فیصلوں کا ذکر امام وقی نے اخبار القضاء میں کیا ہے۔ عہد معاویہ میں قضا، عہد اموی کے معروف قضاءات میں سیدنا ابو ہریرہ کا شمار ہوتا ہے، عرصہ تک مدینہ کے قاضی رہے۔ ان کا ایک فیصلہ مشہور ہے کہ ایک مقروض شخص جو مفلس ہو چکا تھا، قرض دینے والے نے یہ درخواست کی کہ اسے جیل بھیج دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست رد کر دی اور فرمایا، لا اجز لک ولکن اتع یطلب لکن والنفس والعالیہ، میں اسے تمہارے قرض کی خاطر قید نہیں کروں گا بلکہ آزادی کرتا ہوں تاکہ وہ روزی کمائے تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے۔ اس عہد میں عبداللہ بن الحارث، ابو سلمہ بن عوف، معصوب بن عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عوف نوفل بن مساحق العامری، عبان بن عثمان وغیرہ عدلہ علماء اس زمانے میں مدینہ کے قاضی مقرر ہوتے رہے۔ قاضی کے اوصاف، قاضی کے صفات حنفی نقطۂ نظر سے عہد قضاء پر کسی شخص کا تقرر اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک اس شخص میں گواہ کی صفات نہ پائی جائے۔ ہدایہ، گواہ کی صفات یہ ہیں: نمبر ایک، مسلمان ہونا، نمبر دو، مکلف ہونا، نمبر تین، آزاد ہونا، نمبر چار، بینا ہونا، نمبر پانچ، پہلے کبھی حد قذف نہ لگی ہو، نمبر چھ، بہرا نہ ہونا، نمبر سات، گونگا نہ ہونا۔ قاضی میں گواہ کی صفات کا پایا جانا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتی فیصلوں کا سارا دار و مدار شہادت کی گواہی پر ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ منصب قضا اور گواہی دونوں کی حیثیت ایک ولایت کی سی ہے۔ لہذا جو شخص گواہی دینے کا اہل ہوگا وہ دوسری ضروری شرائط کے ساتھ قاضی بننے کا اہل ہوگا۔ جو شرائط گواہ کے لیے ضروری ہوں گی وہی قاضی کے لیے بھی ضروری ہوں گی۔ قاضی میں حسب ذیل صفات کا پایا جانا ضروری ہے: ایک، عاقل، دو، بالغ، تین، مسلمان، چار، غلام نہ ہو، پانچ، سننے، دیکھنے اور بولنے کی صلاحیت رکھتا ہو یعنی بہرا، اندھا اور گونگا نہ ہو، نمبر چھ، اس پر حد قذف نہ لگی ہو، سات، اس کو حکمران کی طرف سے فیصلہ کے لیے مقرر کیا گیا ہو، آٹھ، قاضی کے لیے مرد ہونا اور اجتہاد کی صلاحیت کا عامل ہونا شرط نہیں ہے۔ مالکی نقطۂ نظر سے قاضی صفات: نمبر ایک، عدل ہونا، نمبر دو، مرد ہونا، نمبر تین، سمجھدار ہونا، نمبر چار، علم فقہ سے واقف ہونا۔ عدل ہونے سے مراد یہ ہے کہ قانون شہادت کے تقاضوں کے مطابق عدل کی صفات اس میں پائی جاتی ہو۔ کسی شخص سے عدل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں یہ پانچ باتیں موجود ہوں: نمبر ایک، مسلمان ہونا، نمبر دو، بالغ ہونا، نمبر تین، عاقل ہونا، پاگل نہ ہو، نمبر چار، آزاد ہونا، نمبر پانچ، فاسق نہ ہونا۔ قاضی کی صفات شافعی نقطۂ نظر سے قاضی بننے کے لیے لازمی شرائط یہ ہیں: ایک، مسلمان ہو، دو، مکلف ہو، عاقل، بالغ اور دارالاسلام کا شہری ہو، نمبر تین، آزاد ہو، نمبر چار، مرد ہو، نمبر پانچ، عادل ہو، نمبر چھ، سنتا ہو، نمبر سات، دیکھتا ہو، نمبر آٹھ، بول سکتا ہو، نمبر نو، منصب قضا کی ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہو، نمبر دس، مجتہد ہو۔ مجتہد سے مراد یہ ہے کہ کتاب و سنت کے اس حصہ کا عمل رکھتا ہو جو احکام سے متعلق ہے۔ ان کے علاوہ قرآن و سنت کے خاص عام، مفسر مبین، ناسخ و منسوخ، سنت متواتر وغیرہ، مرسل، راویوں کے حالات، ان کی خوبیاں اور کمزوریاں، عربی زبان، عربی صرف و نحور، دور صحابہ اور بعد کے اہل علم کے اقوال علماء کے اجماع اور اختلافات، قیاس اور اس کی قسمیں، ان سب امور کا علم رکھتا ہو۔ اگر ان سب شرائط کا جامع کوئی شخص دستیاب نہ ہو اور کوئی با اختیار فرمانوا کسی فاسق یا غیر مجتہد مقلد کو ہی قاضی بنا دے تو ضرورتاً اس کے فیصلے بھی نافذ العمل ہوں گے۔ قاضی کی صفات حنبلی نقطہ نظر سے قاضی میں تین شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، نمبر ایک کمال اہلیت، نمبر دو عدالت، نمبر تین اجتہاد۔ کمال کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جو کسی شخص کو مکمل طور پر شرعی احکام کا پابند بنانا ہو، نمبر دو اس کا جسمانی طور پر ایوب سے پاک ہونا۔ پہلی قسم کے کمال کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں، نمبر ایک بالغ ہونا، نمبر دو عاقل ہونا، نمبر تین آزاد ہونا، نمبر چار مرد ہونا۔ جسمانی کمال کے لیے بھی تین چیزیں ضروری ہیں، نمبر ایک بولنے کی صلاحیت رکھتا ہو، سننے کی صلاحیت رکھتا ہو، نمبر تین دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کن لوگوں کو منصب قضا قبول کر لینا چاہیے؟ جس شخص کو اپنے اوپر اپنی صلاحیتوں کے بارے میں پورا اعتماد اور یقین ہو کہ وہ قاضی کی ذمہ داری انجام دے سکتا ہے تو ایسا شخص قبول کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اس لیے حضرات صحابہ نے بھی یہ عہد قبول کیے اور ہمارے لیے ان کا نمونہ کافی ہے۔ مزید یہ کہ نظام قضاء کا قیام امر بالمعروف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ایک شکل ہے، اس لیے فرض کفایہ یہ بھی ہے۔ سماعت مقدمہ اور فیصلہ، مدعی اور مدعالیہ کی تعریف، فقہ نے ان کی تعریفیں مختلف انداز میں کی ہیں، ہم اختصار کے پیش نظر علامہ کاسانی کی تعریف پر اکتفا کرتے ہیں۔ مدعی وہ ہے جو دوسرے کے قبضے میں موجود کسی چیز کو اپنا بتائے، اور مدعالیہ وہ ہے جو اپنے قبضے میں موجود کسی چیز کو اپنا ہی بتائے۔ دعویٰ کیسے دائر کیا جائے؟ دعویٰ دائر کرنے سے قبل تحریری صورت میں مرتب کر کے عدالت میں جمع کرایا جائے، چنانچہ جب مدعی کا دعویٰ لکھ لیا جائے تو اس پر تاریخ کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس تاریخ کا یہ دعویٰ لکھا جا رہا ہو اس تاریخ کو دائر نہ ہو، اسی طرح سے اس فائل یا رجسٹر میں جب دعویٰ کے لیے خالی جگہ چھوڑی دی جائے اس لیے کہ یہ بات پیشگی معلوم نہیں ہو سکتی کہ مدعالیہ دعویٰ کی صحت کا اقرار کرے گا یا انکار۔ پھر اگر مدعی کے پاس گواہ ہو تو ان کے نام بھی اس فائل یا رجسٹر وغیرہ میں لکھے جائیں، اور ہر دو گواہان کے نام کے بعد خالی جگہ چھوڑ دی جائے تاکہ قاضی وہاں تاریخ مدعالیہ کا جواب اور گواہوں کی گواہیاں خود لکھے۔ دعویٰ کی صحت کے لیے بنیادی شرائط، نمبر ایک مدعی اور مدعالیہ کا عاقل ہونا، نمبر دو وجہ دعویٰ یا بنائے دعویٰ کا معلوم و معروف ہونا، نمبر تین جائیداد غیر منقولہ کے دعوے میں مدعی کا یہ ذکر کرنا کہ وہ مدعالیہ کے قبضے میں ہے، نمبر چار دعوے میں یہ بات شامل ہونا کہ مدعی بنائے دعوے کا مطالبہ کر رہا ہے، پانچ دعوے کا خود مدعی کی زبان سے ہونا علیحدہ کہ اس کو کوئی عذر ہو، چھ دعویٰ کا کمرہ عدالت میں پیش کیا جانا، سات فریق ثانی کی موجودگی، آٹھ دعویٰ کا باہم متناقض نہ ہونا، نمبر نو بنائے دعوے کا ایسی چیز ہونا جیسے جس کا ثبوت ممکن ہو۔ دوران سماعت مقدمہ قاضی کے لیے ہدایت، نمبر ایک قاضی دوران سماعت مقدمہ پوری صلاحیت فریقین کی گفتگو پر مرکوز رکھے، نمبر دو فیصلہ کرتے وقت کسی پریشانی یا الجھن کا شکار نہ ہو، نمبر تین قاضی تنگ دلی یا گھبراہٹ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، نمبر چار غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، نمبر پانچ قاضی کو چاہیے کہ بھوک پیاس اور اختلاط کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، نمبر چھ چلتے ہوئے یا سواری پر کہیں جاتے ہوئے فیصلہ نہ کرے، نمبر سات قاضی کو چاہیے کہ نشستوں پر کی ترتیب میں فریقین کی درمیانی مکمل مساوات قائم رکھے، نمبر آٹھ قاضی دیکھنے بولنے اور تنہائی اختیار کرنے کے معاملے میں دونوں فریقوں کے مابین مکمل مساوات قائم رکھے، نمبر نو فریقین میں سے کسی ایک سے کوئی ہدیہ قبول نہ کرے، نمبر دس لوگوں کی شخصی دعوتیں جن میں پانچ دس اشخاص ہی بلائے گئے ہوں قبول نہ کیا کرے، نمبر گیارہ فریقین میں سے کسی ایک کو دلیل سمجھانے کی کوشش نہ کرے، نمبر بارہ گواہ کی کوئی خاص بات کہنے یا نہ کہنے کی تلقین نہ کرے، نمبر تیرہ گواہوں سے غیر ضروری غیر متعلق اور لغو باتیں نہ کرے، نمبر چودہ مسلمانوں کی نماز جنازہ میں شرکت کرے، نمبر پندرہ قاضی کو چاہیے کہ جب فریقین کمرہ عدالت میں داخل ہوں تو ان کا سلام کرے، نمبر سولہ حدود قصاص کے علاوہ دوسرے تمام مقدمات میں گواہ کے حال کی تحقیقات کرے۔ مدعالیہ سے قسم لینے کی صورتیں، نمبر ایک انکار کی صورت میں، نمبر دو مدعی کے مطالبے پر، نمبر تین ثبوت کے موجود نہ ہونے کی صورت میں، نمبر چار بنائے دعوے حقوق العباد میں سے ہو، نمبر پانچ بنائے دعوے کا اقرار کیا جا سکتا ہو، نمبر چھ بنائے دعوے قابل دست
دست برداری ہو۔
کتاب الجنایات، تعارف جنایات، جرائم۔ لغوی مفہوم: لغت کے اعتبار سے جنایت اس فعل کا اسم ہے جس سے مراد دو برائی ہے جس کا ارتکاب کوئی شخص کرے، یا جنی علیہ شرعن کا اسم مصدر ہے جس کے معنی ہے کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ برائی کی۔ اس لفظ کی اصل جنی الثمر ہے جس کے معنی درخت سے پھل توڑنے کے ہیں۔ یہ لفظ باعتبار لغت تو عام ہے مگر باعتبار اصطلاح سے اس کو ممنوع افعال کے ارتکاب کے لیے خاص کر دیا گیا۔ فقہی مفہوم: فقہی اصطلاح میں جنایت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی فعل کا ارتکاب کرنا جواز روئے شریعت حرام ہو، خواہ یہ فعل کسی جان پر اثر انداز ہو یا مال وغیرہ پر، مگر بالعموم فقہ کا عرف یہ ہے کہ وہ ان فعال کو جنایت کہتے ہیں جو انسانی جان یا اس کے اعضاء پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ افعال قتل، جرح و ضرب کے افعال ہیں۔ چنانچہ اس عرف سے متاثر ہوتے ہوئے اکثر فقہ قتل، جرح اور ضرب کے جرائم کو جنایات کے عنوان کے ذیل میں بیان کرتے ہیں، جبکہ دیگر فقہ لفظ الدماء کو قتل، جرح اور ضرب کے جرائم کا عنوان بناتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کے پیش نظران جرائم کا غالب نتیجہ ہوتا ہے، اور وہ ہے خون بہنا یا خون کیا جانا، یا کہ ان جرائم کے احکام دما کے تحفظ کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ قابل توجہ امر یہ ہے کہ شریعت میں جنایت مجرم کا مترادف ہے، خواہ وہ فعل مخالفت ہو یا اس سے بڑھ کر، مگر مصری قانون میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنایت تو قابل سزا فعل ہے جس پر موت، قید یا مشقت یا محض قید کی سزا مقرر ہو۔ اقسام جنایت: فقہائے کرام جنایت علی الادمی کسی شخص پر زیادتی کی تین قسمیں کرتے ہیں۔ نمبر ایک، متعلق جنایت علی النفس۔ اس قسم کے ذیل میں وہ تمام جرائم آتے ہیں جو جان لینے والے ہوں، یعنی قتل اور اس کی مختلف اقسام۔ نمبر دو، مطلق مادون النفس جنایت۔ اس قسم کے تحت وہ جرائم آتے ہیں جو انسانی جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں مگر اس کی جان پر اثر انداز نہ ہو، جیسے ضرب اور جرح۔ نمبر تین، جنایت نفس دون نفس۔ اس تعبیر کا مقصد جنین پیٹ کے بچہ یا پر زیادتی ہے، کیونکہ وہ ایک طرح سے جان بھی ہے اور نہیں بھی، آدمی کا بچے ہونے کی بنا پر اسے جاندار سمجھا جائے گا، اور چونکہ وہ ابھی بطن مادر سے جدا نہیں ہوا اس لیے وہ آدمی متصور نہیں ہے۔ جدید مروجہ قانون کی اصطلاح میں اسے ایک ساتھ حمل ایبورشن کہا جاتا ہے۔ فے قتل، ضرب اور جرح کے جرائم عمدن اور خطن دونوں طرح کے ہوتے ہیں، مگر عمدن ہو یا خطن، دونوں حالتوں میں یہ ایک ہی فعل کی مختلف قانونی صورتیں ہیں، مجنی علی وکٹم کے جسم پر واقع ہوتا ہے۔ ایک مثال: مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کو لاٹھی سے مارے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اثر نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اثر ہو اور مجنی علی وکٹم زخمی ہو جائے یا اس کا سر پھٹ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجنی علیہ وکٹم مر جائے، پھر یہ کبھی ضارب مارنے والے کا مارنے سے مقصد اعتداد اور زیادتی ہوتی ہے، تو اس کا فعل ضرب یا جر ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارنے والے کا ارادہ اعتداء یا زیادتی کا نہ ہو، تو اس کا فعل ضرب اور جر خطا ہوگا۔ پھر اگر مجنی علی مر جائے ایسے صورت میں کہ مجرم کا ارادہ قتل کا ہو تو یہ قتل عمدہ بالا ارادہ قتل ہے، اور اگر مجرم نے اعتدار کا ارادہ تو کیا ہو مگر قتل کا نہ ارادہ کیا ہو، اور اس کی ضرب سے مجنی علی مر جائے، یہ قتل شبہ عمد ہے، اور اگر مجرم کا اعتدائی کا ارادہ نہ ہو تو یہ قتل خطا ہے۔ گویا ان تمام مختلف صورتوں میں فرق اس امر کا ہے کہ فعل کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے، اور مجرم کا اس فعل سے مقصد کیا ہے۔ جرائم قتل، جرح اور ضرب کی یہ صورت شریعت اسلامیہ اور مروجہ قوانین میں یکساں ہے۔ قتل، قتل کی تعریف: شریعت اسلامیہ میں بھی قتل کی وہی تعریف ہے جو مروجہ قوانین میں ہے، کہ ایک انسان کے فعل سے دوسرے انسان کی زندگی ختم ہو جائے۔ حلال و حرام کے لحاظ سے قتل کی قسمیں: اس لحاظ سے شریعت اسلامیہ میں قتل کی دو قسمیں ہیں، ایک قتل حرام، دو قتل حق۔ قتل حرام: قتل حرام یعنی عدوان اور زیادتی سے کسی کو مار دینا۔ قتل حق: قتل حق یعنی جس سے زیادتی نہ ہو، جسے قاتل اور مرتد کا قتل۔ نوٹ: بعض فقہ حلال و حرام کے لحاظ سے قتل کی پانچ اقسام کرتے ہیں۔ ایک، قتل واجب یعنی مرتد کا قتل اگر وہ توبہ نہ کرے، حدبی کا قتل اگر وہ اسلام نہ لائے یا اس کی امان نہ دی جائے۔ نمبر دو قتل حرام یعنی بغیر حق معصوم کا قتل، نمبر تین قتل مکروہ غازی کا اپنے قریبی کافر کو قتل کرنا اگر اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہ کہا ہو، اگر برا بھلا کہا ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ نمبر چار قتل مندوب غازی کا اپنے قریبی کافر کو قتل کرنا اگر اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا ہو۔ نمبر پانچ قتل مباح مقتص اور اس کا قتل باوجود یہ کہ بعض فقہ اسے واجب قرار دیتے ہیں اگر اس کے عدم قتل کے نتیجے میں فاسد رونما ہوتا ہو اور اس میں مصلحت بہت نمایاں ہو تو واجب ہے۔ قتل کے اقسام، فقہ کرام مختلف زاویوں سے قتل کی مختلف تقسیمیں بیان کرتے ہیں، بعض حضرات کے نزدیک قتل کی دو قسمیں ہیں، بعض تین قسمیں بیان کرتے ہیں، بعض چار اور بعض پانچ اقسام بیان کرتے ہیں، ہم یہاں پانچواں اقسام بیان کرتے ہیں تاکہ سب کا احاطہ ہو جائے۔ نمبر ایک قتل عمد کوشن ڈیتھ بائی انٹینشن، نمبر دو قتل شبہ عمد کوشن ڈیتھ انٹینڈنگ آف کاز ہرٹ، نمبر تین قتل خطا کازنگ ڈیتھ بائی نیگلیجنس، نمبر چار ماجری مجری الخطا قائم مقام قتل خطا، نمبر پانچ قتل بل تسبند وزاد قسم اول قتل عمد جس میں جانی نے جان نکالنے والا فعل عمدن انجام دیا ہو اور اس کا ارادہ جان لینے کا ہو، یعنی کسی دھاردار آلے سے قصدن قتل کرے، دھاردار آلے مثلاً تلوار چھری یا لکڑی اور بانس کی کھینچی میں دھار نکال کر قتل، یا دھار اور دار نیزے سے قتل کیا، لوہا تانب اور پیتل وغیرہ کی کسی چیز سے قتل کیا، اس طرح کے زخم ہو قتل عمد ہے، اس طرح آگ سے جلا دینا قتل عمد ہے، گولی اور چھرے سے قتل ہو یہ بھی اس میں داخل ہے۔ قتل عمد کا حکم یہ ہے کہ ایسا شخص نہایت سخت گناہ گار ہے۔ قتل عمد قرآن کی روشنی میں، قتل عمد شریعت اسلام میں عظیم ترین جرم تصور کیا گیا ہے، کفر کے بعد تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، قرآن اور سنت نے اس جرم کی شناخت اور اس کی تحریم کو بیان کرتے ہوئے اس کی سزا بھی تحریم کر دی ہے، چنانچہ تحریم قتل کے بارے میں ارشاد الہی ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ ترجمہ، قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کا ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، پس چاہے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اس کی مدد کی جائے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ ترجمہ، جو کسی مؤمن کو قصداً قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ قاتل کی توبہ، صحابہ میں اس بات کا اختلاف ہے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، اس کی مغفرت ہو سکتی ہے اگر اللہ چاہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ، یعنی شرک کو تو نہیں بخشے گا، اس سے نیچے جتنے گناہ ہوں جس کے لیے اللہ چاہے گا مغفرت فرما دے گا۔ نیز فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ نیز اے مقام پر فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ ترجمہ، جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں بناتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک کر نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں، یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس فسادا في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا۔ ترجمہ، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ اس آیت میں اگرچہ حکم کا تعلق گزشتہ امتوں سے ہے، مگر ہماری شریعت میں بھی یہی حکم ہے، قتل ناحق کی سزا اور حکمت یوں بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ولکم فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ ترجمہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے، آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد سے بھی بدلہ لیا جائے گا، غلام قتل ہو تو اسی کو قتل کیا جائے گا، عورت ہو تو عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ اسے عقل و خرد الخرد والو، تمہارے اے عقل و خرد والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے تم اس قانون کے خلاف ورزی سے بچو گے۔ احادیث مبارکہ میں قتل کی تحریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمانوں کا قتل تین حالتوں کے سوا جائز نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا ہو، احسان کے بعد زنا کیا ہو، اور بلا وجہ کسی کو قتل کیا ہو۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ خدا واحد اور میرے رسول ہونے کا اقرار کر لیں، اگر وہ یہ اقرار کر لیں تو پھر میری جانب سے ان کی جان و مال محفوظ ہیں، سوائے اس کے کوئی حق ہو اور ان کا حساب اللہ سبحانہ کے ذمہ ہے۔ جس نے کسی شے سے اپنے آپ کو قتل کیا، روز قیامت اسے اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کے قتل میں ایک لفظ کا بھی تعاون کیا، روز قیامت اس کی پیشانی پر رحمت الہی سے محروم لکھ دیا جائے گا۔ ایک مومن کا قتل خدا کے نزدیک پوری دنیا کے ختم ہو جانے کے مترادف ہے۔ تمہاری جان و مال اسی طرح محترم ہے جس طرح یہ آج کا دن میری اس ماہ میں میرے اس جگہ کھڑے ہونے میں محترم۔ سنت میں سزائے قتل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کے دستے پر لکھا ہوا تھا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سرکش انسان وہ ہے جس نے انسان کو قتل کیا، اسے مضروب کیا، اور جس شخص غیر موالی کا والی بنا اس نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن کو مظلومانہ قتل کر دیا وہ اس کے قصاص میں قتل کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ ولی مقتول راضی ہو جائے جو قصاص کے لینے میں حائل ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا اور اس کا کوئی تاوان قبول نہ ہوگا۔ نیز فرمایا، قتل کی عمد کی سزا قصاص ہے۔ نیز فرمایا، جس نے کسی فرد کو قتل کر دیا ہو تو اس کے اہل خانہ کو اختیار ہے، خواہ وہ قصاص لے لیں خواہ دیت لے لیں۔ جرم قتل عمد کے ارکان، شریعت اسلامیہ جرم قتل عمد کے تین اہم ارکان ہیں۔ نمبر ایک، پہلا رکن یہ ہے کہ مجنی علیہ زندہ انسان ہو۔ نمبر دو، دوسرا رکن یہ کہ قتل مجرم کے فعل کا نتیجہ ہو۔ نمبر تین، تیسرا رکن یہ کہ مجرم کا مقصد مجنی علیہ کی جان لینا ہو۔ قتل عمد کی سزا، قتل عمد کی سزا دنیا میں فقط قصاص ہے، یعنی یہی متعین ہے، مگر اولیاء مقتول معاف کر دیں یا قاتل سے مال لے کر مصالحت کر لیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر بغیر مرضی قاتل اگر مال لینا چاہیں تو نہیں ہو سکتا، یعنی قاتل اگر قصاص کو کہے تو اولیاء مقتول اس سے مال نہیں لے سکتے۔ مال پر مصالحت کی صورت میں دیت کے برابر یا کم یا زیادہ تینوں صورتیں جائز ہیں، یعنی مال لینے کی صورت میں یہ ضروری نہیں کہ دیت سے زیادہ نہ ہو، اور جس مال پر صلح ہوئی ہو وہ دیت کی قسم ہو یا دوسری جنس سے ہو، دونوں صورتوں میں کمی پیشی ہو سکتی ہے۔ قتل عمد میں قاتل کے ذمہ کفارہ واجب نہیں۔ قتل کی دیگر اقسام، قتل شبہ عمد، قتل کی دوسری قسم شبہ عمد ہے، وہ یہ ہے کہ قصداً قتل کرے مگر اسلحہ سے یا جو چیزیں اسلحہ کے قائم مقام ہوں ان سے قتل نہ کرے، مثلاً کسی کو لاٹھی سے یا پتھر سے مار ڈالا، یہ شبہ عمد ہے۔ حکم، اس صورت میں بھی قتل گناہگار ہے، قاتل گناہگار ہے اور اس پر کفارہ واجب ہے، اور قاتل کے اسبہ پر دیت مغلظہ واجب ہے جو تین سال میں ادا کریں گے۔ دیت کی مقدار کیا ہوگی اس کو آگے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ مروجہ قوانین میں قتل کی اس قسم کی موت پر منتج ہونے والی ضرب کہتے ہیں۔ کتاب کا پارٹ نمبر 15 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 16 میں سماعت فرمائیں۔